اللہ پاک کی محبت سے معمور ہو جائیں، اللہ کی ہر عطاعت پر شوق اور رغبت سے ابھارنے والے بن جائیں، اللہ کی ہر نافرمانی سے ہمیں روکنے والے بن جائیں۔ دل کا اصلی کام یہ ہے۔ انشاءاللہ اللہ سے مانگ کر بیٹھیں گے تو یہ تاثیر ہمارے دل میں اترے گی، اور یہی ان اللہ والوں کا ہر زمانے مقصود رہا۔ یہ ارشادات بھی ان لوگوں کے لیے جو اس وقت آپ کے پاس کسی طلب کو لے کر آتے تھے۔ یہ آپ کی پچھلے اتوار پر ہم نے 26ویں مجلس شروع کی، جس میں سے کچھ پڑھا گیا اور بقیہ میں سے پڑھا جائے گا۔ یہ مجلس 20 ذی الحجہ 545 ہجری میں آپ کی خانقاہ شریف میں ہوئی تھی۔ چند سطریں پھر پڑھ لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ مصیبتوں کا مخفی رکھنا بھی ہے۔ اے وہ شخص جو کسی تکلیف پر ہائے واویلا مچا کر اس کو ظاہر کرتا ہے اور اپنی مصیبتوں کا مخلوق سے شکوہ کرتا پھرتا ہے، یہ مخلوق سے شکوہ کرنا تجھ کو کیا مفید ہوگا؟ وہ نہ تیرے دوست بن کر تجھ کو نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ دشمن بن کر تیرا کچھ بگاڑ سکتے ہیں۔ بس ان پر اپنی مصیبت ظاہر کر کے عرش کے خزانے سے بھی ہاتھ دھویا اور بجائے فائدہ کے خسارہ اٹھایا، کہ جب تو نے ان پر اعتماد کیا اور ان کو مصیبت دور کرنے والا شریک خدا سمجھا، وہ تجھ کو حق تعالیٰ کے دروازے سے دور کر دیں گے اور اس کے غصے میں تجھ کو گرا دیں گے اور اس سے تجھ کو محجوب بنا دیں گے۔ اس پر تفصیل سے بات پچھلی اتوار کو ہو چکی۔ فرماتے ہیں، اے جاہل تو علم کا دعویٰ کرتا ہے اور ثبوت جہالت کا دے رہا ہے۔ دعویٰ کس کا کر رہا ہے؟ علم کا، اور ثبوت کس کا دے رہا ہے؟ جہالت کا۔ کیوں؟ کہ تیرا دنیا کو پروردگار دنیا کے سوا دوسرے سے طلب کرنا من جملہ تیری جہالت کے ہے، کہ تو مخلوق تک اپنا شکوہ پہنچا کر مصیبتوں سے رہائی چاہتا ہے۔ یہاں یہ تربیت ہو رہی ہے، توحید خالص سکھائی جا رہی ہے۔ توحید کا لفظ تو ہم بہت استعمال کرتے ہیں، اللہ سے مانگے کہ توحید کی حقیقت بھی اللہ ہمارے دلوں میں اتار دے۔ خود حضرت کسی جگہ کسی انہیں کی مجالس میں ایک جگہ فرماتے ہیں، بلکہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے دلوں کو اتنے توحید سے معطر فرما دے، یا اللہ ہمارے دلوں کو اتنے توحید سے معطر فرما دے۔ اتر کیا ہوتا ہے؟ ایکسٹریکٹ، پھولوں کا جو نکالا جاتا ہے نا، وہی ہوتی ہے نا خوشبو۔ تو یہاں کیا فرما رہے ہیں؟ اتنے توحید سے معطر فرما دے، یعنی توحید کے الفاظ بولنے والے تو ہم سب ہیں، توحید کا دعویٰ کرنے والے ہم سب ہیں، لیکن اپنے دلوں میں جھانک لیں تو ہمارے پتہ نہیں کہاں کا اٹکے ہوئے ہیں۔ جیسے یہی فرما رہے ہیں، یہ ایک مضمون جو سمجھایا جا رہا ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ اے جاہل تو علم کا دعویٰ کرتا ہے اور ثبوت تجھے حالت کا دے رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ تیرا دنیا کے پروردگارے تیرا دنیا کو پروردگار دنیا کے سوا دوسرے سے طلب کرنا من جملہ تیری جہالت کیا ہے، کہ تو مخلوق تک اپنا شکوہ پہنچا کر مصیبتوں سے رہائی چاہتا ہے۔ توحید تو یہ بتائے گی کہ یہ جتنے حالات آ رہے ہیں، خواہ خوشگوار یا ناگوار، یہ اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں، کسی اور کی مجال نہیں ہے، کسی کی طاقت نہیں ہے، کسی کی جرت نہیں اس کے حکم کے بغیر کچھ کر سکے۔ اب یہ الفاظ ہم سب کہیں گے کہ نفع نقصان کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے۔ نفع ملا میری تدبیر سے ہوا نہیں، میری کوشش سے ہوا، میں نے ایسے کیا ہے اور جو کو ہو گیا نقصان خلا نے کر دیا، میں تو بڑا اچھا جا رہا تھا اس میں بیچ میں آ کے ایسا، یا کام نہیں بن رہا، بیماری لمبی ہو گئی، ڈاکٹروں کے پاس جا رہے ہیں، علاج نہیں ہو رہا، کسی نے کچھ کر لیا ہے جی، کسی نے کچھ، اب توحید کہاں گئی، اب دھیان کہاں جا رہا ہے، لیکن یہاں تو ہم یہ فرما رہے ہیں کہ اے جاہل تو علم کا دعویٰ کرتا ہے، ثبوت جہالت کا دے رہا، کیوں کہ تو دنیا کو پروردگارِ دنیا کے سوا دوسرے سے طلب کرتا ہے، یعنی تیرے دل کی توجہ لگی ہوئی ہے اس سے ہو جائے گا کام اور اس سے ہو جائے گا۔ دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ اس دنیا کو اللہ نے دار الاسباب بنایا ہے، تو اسباب کو اختیار کرنا ہے ہم نے، ہم اس کے مکلف ہیں، تو سبب کا درجہ دے کر کسی سبب کو اختیار کرنا اور کسی کے پاس جانا اور اس کو درخواست دینی اپنی ملازمت کے لیے یا اپنے، اس کو درجہ دینا کس کا، سبب کا، اور مؤثر حقیقی اس سبب کو نہیں سمجھنا، کس کو سمجھنا، اللہ کے امر کو، اپنی کوشش کو نہیں اس کے امر کو، اور اس سبب کو بھی شریعت مطالعہ کی حدود کے اندر اختیار کرنا، اور دل کی توجہ رہے اس کی طرف اللہ کی طرف۔ لیکن یہاں یہ اس کو کہہ رہے ہیں، یہ جہالت یہ ہے کہ مستقل کسی کو سمجھنا، یہ جہالت کا، کہ تو طلب بھی کر رہا ہے کس سے، مطلب کہ تیری جہالت کے اس میں یہ بھی ہے کہ تو مخلوق سے شکوا پہنچا کے مصیبتوں سے رہی چاہتا ہے، ملے مصیبت ڈالی تو اللہ نے ہے، شکوا کر رہا ہے کسی اور سے، رہائی چاہتا ہے، فرماتے ہیں تجھ پر افسوس۔ اب ایک مثال دے رہے ہیں یہاں پر، تجھ پر افسوس کہ جب حریص کتا حیوان ہو کر، حریص کتا حیوان ہو کر شکاری کی تعلیم سے شکار کا اپنے مالک کے لیے محفوظ رکھنا سیکھ لیتا ہے، اور اپنی حرص اور اپنی طبیعت کو ترک کر دیتا ہے، اور یہ عقاب و باز وغیرہ پرند بھی تعلیم کی بدولت اپنی طبیعت کی مخالفت کرنے لگتا ہے، اور ان شکار کیے ہوئے جانوروں کے کھا لینے کی عادت بدل ڈالتا ہے، کہ جن کو وہ اپنے نفس کے لیے شکار کیا کرتا تھا۔ کیسی مثال دے دیں، شکاری کتا ہے، اس کی عادت ہے، پکڑتا ہے، کھا لیتا ہے، پہلے تھا، جب تک اس نے شکاری کتا نہیں بنا تھا، یعنی تعلیم حاصل نہیں کی تھی، اس سے پہلے یہی تھا کہ جہاں اس کو موقع لگا ہرن کو جھپٹا اور چیر پھاڑ کھا گیا، مرغی ہاتھ آئی کھا گیا، اس کی ہرس ہے، اس کی طبیعت ہے۔ لیکن یہاں پر مارے ہیں کہ تجھ پر افسوس ہے کہ یہ حریص کتا حیوان ہوگا، جانور ہو کر تعلیم، شکاری کی تعلیم سے یہ سیکھ لیتا ہے کہ اسی شکار کو اب بھوکا بھی ہوگا تو کھائے گا، اس کو محفوظ رکھے کس کے لیے، اپنے مالک کے لیے، شکاری کے لیے، اپنی حرص طبیعت کو ترک کرتا جانور ہو کر۔ اور یہ عقاب باز شکاری پرندے بھی تعلیم کی بدولت اپنی طبیعت کی مخالفت کرنے لگتے ہیں، اور شکار جانوروں کے کھا لینے کی عادت یہ بدل ڈالتا ہے، جن کو اس سے پہلے اپنے نفس میں شکار کیا کرتا تھا۔ تو تیرا نفس انسان بن کر تعلیم کے زیادہ مستحق ہے، نفس کو تعلیم دے، کہ اپنی خواہ بد کو چھوڑ کر اپنے اعمال کو اپنے آقا کی نظر گزرا دیں گے. ہمارے حجی عبدالحدیث صاحب رحمت اللہ علیہ وہ یہ سمجھایا کرتے تھے کہ شکاری سے سیکھو نفس کو مغلوب کرنا, اس کی تربیت کرنا. شکاری سے یہ سکھاتے ہیں کیسے, وہ بتایا کرتے تھے کہ ان کو بھوکا رکھتے ہیں, ان کو کیا کرتے ہیں, ایک بیگہ بند کر دیتے ہیں, بھوکا رکھتے ہیں کئی دن تک. اب کئی دن تک جب بھوکا ہے تو بھوک کی اس شدت کے اندر اس کے سامنے گوشت ڈالا جاتا ہے, اس گوشت کے ساتھ ایک رسی بندھی ہوتی ہے, ٹکڑا جو ہے اس کے آگے پھینکتے ہیں, وہ لپکتا ہے. ظاہر ہے کچھ دن کا بھوکا لپکے گا, کھینچ لے گئے وہ بند ہے, پنجرے بند ہے یا بندھا ہوا ہے, اس کی تو خاص حد سے آگے وہ جا نہیں سکتا, گوشت کو کھینچ لیا بےچارا بے بس, پھر کرتے ہیں اس کے آگے, پھر وہ لپکتا ہے حیرت سے, پھر کھینچ لیتے, پھر اس کو آگے کرتے ہیں, پھر وہ لپکتا ہے پھر کھینچ لیتے. یہ عمل اتنی رفع کیا جاتا ہے کہ اب وہ رفع نہیں کرتا, مایوس ہو جاتا ہے کہ مجھے اب کھانے کو نہیں دیا جائے گا. یعنی کتنی کثرت سے کیا جاتا ہے, آگے پھر کھینچا پھر رکھا پھر کھینچا. اب یہ تربیت ہو رہی ہے کس کی, شکاری جانور کی. اس کو سکھایا جا رہا ہے کہ جب مالک کہے گا تو کھانا ہے, بھوک لگی بھی ہوگی تو پھر تو نہیں کھانا. پھر اس کو آہستہ آہستہ قدر ڈال کے سدھا لیتے ہیں, اب وہ سدھ جاتا ہے. اب جب شکار کرے گا بھوکا بھی ہوگا کبھی اس کو منہ, جب تک کہ مالک خود اس کو اس میں سے کچھ ٹکڑا نہیں ڈالے گا. مطلب اسی طریقے سے اپنے نفس کی تربیت ہو. یہاں بھی مثال کسی کو دے رہے ہیں, تجھ پر افسوس ہے کہ حریص کتا حیران ہو کر شکاری کی تعلیم سے شکار کا اپنے مالک کے لیے محفوظ رکھنا سیکھ لیتا ہے, اور اپنی حرص اپنی طبیعت کو ترک کر دیتا ہے, اور یہ پرندے جو ہیں خواب باز وغیرہ بھی تعلیم کی بدولت اپنی طبیعت کی مخاطب کرنے لگتا ہے, ان شکار کے جانور کھا لینے کی عادت بدل ڈالتا ہے. جن کو اپنے نفس کے لیے شکار کیا کرتا تھا, تو تیرا نفس انسان بن کر تعلیم کے زیادہ مستحق ہے کہ اپنی خوئے بند چھوڑے, جو بری عادتوں کا یہ عادی ہو گیا ہے, اس کی تربیت کر, اس کو تعلیم دے کہ اس کو چھوڑے اور اپنے اعمال کو اپنے آقا کی نظر گزرا لے, اس کو تعلیم دے اور سمجھا تاکہ وہ تیرا دین نہ کھائے, تجھ کو پارا پارا نہ کرے, اور حق تعالیٰ کی ان امانتوں میں خیانت نہ کرے تو اس کی نگرانی میں دی گئی ہیں. مومن کے نزدیک اس کا دین گویا اس کا خون گوشت ہے, اس کا تباہ کرنا کس طرح گوارا نہیں. تعلیم دینے سے پہلے نفس کو اپنے ساتھ مت رکھ, جب وہ تعلیم پا جائے اور مالک کی اطاعت کا حق سمجھ لے اور مطمئنہ بن جائے, تو اس وقت جدھر بھی وہ جائے اس کے ساتھ وہ کسی حالت میں بھی تو جدائی مت اختیار کر. جب وہ اطمینان والا بن جائے گا اور بردبار واقف کار اور اس مقصود پر رضامند بن جائے گا جو تقدیر سے اس کے پاس آئے, تو گیہوں کے میدا اور جو کی روٹی میں کچھ فرق نہ سمجھے گا, اور جن باتوں کا محاصل صرف مزہ اڑانا ہے وہ رفع ہو جائیں گے. فاقہ اس کو کھانے سے زیادہ پیارا معلوم ہوگا, اور کار خیر اور اطاعت اور ایثار پر تیرا قوت بازو ہوگا، طبیعت اس کی بدل جائے گی، سخی کریم دنیا سے بے رغبت اور آخرت میں با رغبت بن جائے گا۔ یہی نفس جو ہمارا بسو ہے، جو برائی پر اتنا جری ہے کہ حکم کر کے کرا کے چھوڑتا ہے، پھر یہ کیا بنے گا؟ پہلے لوامہ بنے گا، یہ نفس کی قسمیں ہیں۔ ہمارا بسو جو ہے جو آجی ایسا ہے اور جری ہے کہ کرا کے چھوڑتا ہے، ایسا مچلتا ہے، ایسا مچلتا ہے، ایسا پیچھے پڑتا ہے کہ اچھا بھلا سمجھتا ہوا، جانتا بوجھتا ہوا بے بس ہو کے اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ اب یہ بنے گا لوامہ، لوامہ بننے کے بعد یہ ہوگا کہ اس کے اندر ایک اچھی خوبی آ جائے گی کہ کر جائے گا یہ اپنی مرضی، پچھتائے گا، نادم ہو جائے گا، ملامت کرے گا کہ غلطی ہو گئی، یہ ایک اچھی صفت ہے، لیکن پھر کر جائے گا، موقع نہیں آتا جانے دے گا۔ جب اس کو موقع ملے گا غلط کام کا، یہ ہاتھ سے جانے نہیں دے گا، لیکن پھر پچھتائے گا۔ لیکن ایک خوبی آ گئی ہے، وہ تو جری اتنا ہے ہمارا کہ کرا کے چھوڑے گا اور پچھتائے گا، وہ نہیں غلط نہیں سمجھے گا، کہے گا میں نے صحیح کیا، یہ ہے کہ غلط سمجھے گا، ملامت کرے گا، پھر جا کے بنے گا مطمئنہ، جس کو یہ فرما رہے ہیں۔ اس لیے فرما رہے ہیں کہ جب تک یہ مطمئنہ نہ بن جائے اس کو اپنے ساتھ مت رکھ، اس سے بچ، جب تک، یعنی جیسے اس شکاری کتے کو جب تک اس کو اس کی تعلیم نہیں ہو گئی، ہاں احتیاط کر، اسی طریقے سے اس نفس کو جب تک یہ مطمئنہ نہیں بنا، ہاں اس کو اپنے ساتھ مت رکھ، کہ تعلیم پا جائے اور مالک کی اطاعت کا حق سمجھ لے، مطمئنہ بن جائے، پھر اس کو ساتھ، پھر اس سے جدائی بات اختیار کر، کہ جب اطمینان والا بن جائے گا تو بردبار واقف کار اپنی مقصود پر، مقصوم پر رضا نہ بن جائے گا جو تقدیر سے اس کے پاس آئے گی۔ اب اس کو جو کی روٹی کھلا یا گیہوں کا میدہ فرق نہیں سمجھے گا، اور تعیش مزیدار مل گئی تو پھر بھی فبحا، اور رکھی سکھی مل گئی تو بھی فبحا، اور جن باتوں کا محض سے مزہ اڑانا وہ رکھا ہو جائیں گے۔ پہلے اپنے مزے کے پیچھے یہ پڑا ہوا تھا، خواہ جائز طریقے سے ملے ناجائز سے ملے، بس مزہ حاصل کرنا چاہتا تھا، اب مطمئنہ بننے کے بعد یہ بات نہیں ہوگی، مزے کے پیچھے نہیں پڑے گا، بلکہ اب دیکھے گا میرے مالک کی منشا کیا ہے، اب مالک کی منشا کے مطابق، اور فاقہ اس کو کھانے سے زیادہ پیارا معلوم ہوگا، اور اس کار خیر اور اطاعت اور ایثار پر تیرا قوت بازو ہوگا، کیونکہ اس کی طبیعت اب بدل جائے گی، سخی اور کریم اور دنیا سے بے رغبت اور آخرت میں با رغبت بن جائے گا۔ اب اس کی رغبت کدھر چلے گئی؟ آخرت کی طرف۔ اور اس کے بعد جب تو آخرت سے بار رغبت اور مولا کا طلبگار بنے گا، تو بھی تیرے ساتھ اس کا تانے بنے گا، اور تیرے قلب کے ساتھ اس کے دروازے کی طرف چلے گا، بس اس کا قسمت آئے گی اور کہے گی کھا لے اے وہ شخص جس نے کچھ کھایا نہیں، اور پی لے اے وہ شخص جس نے کچھ پیا نہیں۔ یہ ایک تمثیل ہے سمجھانے کے لیے، نہیں کہ پہلے کھایا، پہلے بھی کھاتا پیتا رہا، لیکن پہلے جو ہے نا اپنے نفسانی خواہش سے، مزے کی خاطر، جائز ناجائز کی کوئی تمیز نہیں ہے، اب جو ہے نا اس تمیز کے اندر آ کے نا، کہ اب جائز کو کھانا ناجائز کو نہیں کھانا، اب اس کی قسمت آئے گی، یا یعنی اس کا مقصوم جو اس کے مقدر میں لکھا گیا ہے خوشگوار بن کر حلال طریقے سے اور پاکیزہ طریقے سے اس کے پاس آئے گا، قسمت کی لکھا جس نے نہیں کھایا. کیا مطلب ہے؟ پہلے اس نے یہ نہیں کھایا، اب کھا اور پی. وہ ایسا جس نے کچھ پیا نہیں، سمجھدار مریض کسی کے ہاتھ سے بھی کھاتا بجز طبیب کے یا اس کے حکم سے، سمجھدار مریض سمجھتا ہے کہ میرا جو معالج ہے، میرا جو ڈاکٹر ہے، میرا جو حکیم ہے، میرا طبیب ہے، وہ میرے مرض کی نوعیت کو جانتا ہے کہ یہ خوراک اس کے لیے نقصان دہ ہے اور یہ فائدے والی ہے. وہ اپنی مرضی سے نہیں کھاتا بلکہ اپنے اس کے ہاتھ سے یا اس کے حکم سے. بازے بازے مرد ایسے ہوتے ہیں اس میں بڑا سخت پرہیز ہوتا ہے، جیسے چندی نے مجھ پر بھی تھے، گندم اور گندم کے متعلقہ ساری چیزیں بند کر دی گئیں، اب بسکٹ بھی نہیں کھانا، اب سلائس بھی نہیں کھانا ہے، گندم کی ساری چیزیں اب کیا ہو گئی ہیں. کل ایک نوجوان میں نے کلے 3 سال سے ان کو دیا مجھے، کہتے ہیں گلوٹین ٹالرنس اس کے اندر ختم ہو گئی ہے. اس کے والد کہہ رہے تھے کہ کبھی یہ غلطی کر لیتا ہے تو پھر کرنا پڑتی ہے، گندم کھا لیتا ہے یا گندم کی کوئی چیز لے لیتا ہے تو پھر بہت مشکل بن جاتی ہے. اب انسان ہے نا، طبیعت ہے نا، کبھی جی چاہتا ہے پرہیز کرتے کرتے بد پرہیزی ہو، لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ مرد کی نوعیت ایسی ہے کہ وہ 3 سال ہو پر اب اس کا کوئی علاج کرتے نہیں سوائے اس کے کن چیزوں سے بچتے. یہ نہیں کرتی بات خود مطلب میں نے جب بتایا مجھ پر بھی بیتی، شکر ہے تھوڑا سا زیادہ نہیں، اللہ نے نکال دیا اب تو مجاز مل گئی. تو یہاں اس لیے یہاں اس کو بتا رہے ہیں کہ سمجھدار مریض جو ہے کسی کے ہاتھ سے نہیں کھاتا بجز طبیب کے ہاتھ سے یا اس کے حکم سے، جو سمجھدار ہے اور ہمیشہ اس کا ادب ادوز رکھتا ہے اور اس کی بات مانتا ہے، اس کی موجودگی و عدم موجودگی دونوں حالتوں میں حرص کو چھوڑے رکھتا ہے، سمجھدار بنے. نہ سمجھ کی بات نہیں کر رہے آج کل تو ہے نا، ڈاکٹر صاحب پتہ نہیں شوگر کم ہی نہیں ہو رہی، کیوں پرہیز کیا ہی نہیں. ڈاکٹر بھی سمجھتے، ڈاکٹر بتاتے کہتے ہیں پتہ لگ جاتا کہ جھوٹ بول رہے ہیں. ہم اس کو علاج کر رہے ہیں، دوا دے رہے ہیں، شوگر کم نہیں ہو رہی، کیوں کہ اس کی عدم موجودگی کے اندر، سامنے تو کر رہا ہے لیکن عدم موجودگی کے اندر. لیکن سمجھدار مریض جو ہے وہ اس کی مانتا ہے، اس کا عدم ملحوظ رکھتا ہے اور اس کی موجودگی عدم موجودگی دونوں اس میں حرص کو چھوڑے. حرص سب یہ تو چاہتی ہے کہ کھائے، اس کو پتا ہے کہ میں نہیں بھگتنا، اس لیے وہ سمجھدار جو ہے وہ اپنے معالج کی مانتا ہے. سمجھتے ہیں اے حریص اور اے جلد باز، وہ کھانا جو در حقیقت تیرے لیے پیدا کر دیا گیا ہے. عجیب بات ہے، اے حریص اے جلد باز، کس کی طاقت ہے کہ اس کو کھا لے؟ اے حریص اے جلد باز، وہ کھانا جو در حقیقت تیرے لیے پیدا کر دیا گیا ہے. یعنی تیری قسمت میں جو لکھ دیا گیا ہے اور پیدا کر دیا گیا ہے، کسی کی مجال نہیں ہے، کسی کی طاقت نہیں کہ تیرے سواس کو کھا. تو ان کی بات چل رہی تھی نا، ہم تو طبیب کا لفظ بولتے ہیں، طبیب کی حقیقت صاحب توحید جو ہے وہ جس کا دل معطر، وہ سمجھتا ہے کہ جو میرے مقدر میں اللہ لکھ دیا ہے وہ میں نے کھانا ہے جو نہیں ہے. کیا فرما رہے ہیں؟ کیا حریف ہے جلد باز وہ کھانا جو در حقیقت تیرے لیے پیدا کر دیا گیا ہے، تیرے سوا کس کی طاقت اس کو کھا لے؟ لباس، مکان، سواری اور بیوی جو تیرے لیے بنا دی گئی ہیں، تیرے سوا کس کی طاقت ہے ان کو لے یا پہنے؟ یہ نادانی کیسی؟ نہ تجھے قرار ہے، نہ عقل اور نہ ایمان ہے، نہ تعالیٰ کے وعدہ کو سچا سمجھنا. یہ ہے جی تزکیہ ہو رہا ہے، یہ تربیت ہو رہی ہے، یہ ان لوگوں سے ارشادات ہیں جو آپ کے پاس اس طلب کو لے کر آئے ہیں، جو اپنے دل کے اندر اس حقیقت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو اپنے نفس کو مغلوب کرنا چاہتے ہیں، جو نفسانیت کو دبانا چاہتے ہیں، ان کو یہ سمجھایا جا رہا ہے. یہ ہے تصبر، یہ ہے تصفیہ. یہ ارشادات کن کی ہیں؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ، جو پیرانے پیر ہیں، پیروں کے بھی پیر ہیں، ان کے مشاہدات، ان کے تجربات، ان سے ہم بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو یہ توحید کے تعلق سے فرما رہے ہیں کہ اے حریص ہے جلد باز وہ کھانا جو در حقیقت تیرے لیے پیدا کر دیا گیا ہے، تیرے سوا کس کی طاقت وہ کھا لے؟ لباس، مکان، سواری اور بیوی جو تیرے لیے بنا دی گئی ہیں، تیرے سوا کس کی طاقت ہے اس کو لے؟ یا پہنے، تو یہ نادانی کیسی؟ نہ تجھے قرار، نہ عقل، نہ ایمان، نہ حق تعالیٰ کے وعدہ کو سچا سمجھ. اے مزدور، جب تو کسی شخص کا کوئی کام کرے تو ادب کے ساتھ رہ. اے مزدور، جب تو کسی کریم کا کام کرے، ہر ایک کے ساتھ نہیں، کس کو سمجھا رہے ہیں؟ اے مزدور، جب تو کسی کریم کا کام کرے، کریم شخص کا کوئی کام کرے تو ادب کے ساتھ رہ، اور ثروت و اجرت مت مانگ. کیوں؟ کہ وہ دونوں سوال اور تقاضے وغیرہ کی بے ادبی کے بغیر تجھے حاصل ہو جائیں گی، کیونکہ کریم ہے. کیا فرما رہے ہیں؟ کہ اے مزدور، جب تو کسی کریم شخص کا کوئی کام کرے، کریم سمجھتے ہیں نا، سخی ہے، وہ سخی ہے، وہ سخاوت کرتا ہے، بغیر مانگے دیتا ہے، خوب دیتا ہے، جب اس کا تو کام کرے تو ادب کے ساتھ رہے. ثروت اجرت مت مانگ. کیوں؟ کہ دونوں سوال تقاضے کی بے ادبی کے بغیر اس کو حاصل ہو جائیں گے. یہاں کریم حقیقی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. جب وہ تجھ کو دیکھے گا کہ تو حرص اور طلب اور بے ادبی کو چھوڑ چکا ہے، تو وہ تجھ کو تیرے ساتھیوں سے جو تیرے ساتھ کام کر رہے ہیں ممتاز بنائے گا اور آسودگی بخشے گا اور تجھ کو ان سب سے اونچا بٹھائے گا. اللہ ہمیں بھی سمجھتا فرماتے ہیں. حق تعالیٰ کی مصاحبت اعتراض اور منازعے سے حاصل نہیں ہوا. اب یہ گڑ کی بات بتا رہے ہیں. حق تعالیٰ کی مصاحبت، اس کی صحبت، اس کا قرب، اعتراض اور منازعت سے حاصل نہیں ہوا کرتی. کہ مجھے یہ کیوں نہیں ملا، مجھے غریب کیوں رکھا، اوروں کو کیوں مل رہا ہے، ہم کیوں ذلیل ہو رہے ہیں، ہم کیوں بھوکے مر رہے ہیں، فلاں کیوں عیش کر رہے ہیں، یہ جھگڑا ہے نا. اس کو نہیں ملے گی. اس کی مصاحبت کس کو ملے گی؟ جو اس کی رضا پر راضی رہنے والا ہے. بلکہ حسن ادب اور ظاہری اور باطنی سکون اور دائمی موافقت سے حاصل ہوتی ہے. حق تعالیٰ کی مصاحبت جو ہے، حسن ادب اور ظاہری اور باطنی سکون، اور دائمی موافقت یعنی اس کی لائی ہوئی ہر داغواری کو اس کی رضا کے لیے برداشت کرنا، خوشگواری اور ناگواری میں اس کے ساتھ دل سے راضی رہنا، اس پر اس کی مصاحبت حاصل ہوتی ہے. سمجھتے ہیں کہ جو شخص تقدیر کی موافقت کرتا ہے تو اس کے لیے تعالیٰ کی مصاحبت دائمی بن جاتی ہے. تقدیر کی موافقت کرتا ہے جو شخص اللہ کا عارف اور اس سے واقف ہوتا ہے وہی اس کا تفاہم کرتا ہے. جو شخص اللہ کا عارف، عارف کون ہے؟ جس نے اللہ کو پہچان لیا ہے، اللہ کو پہچان لیا، اس کی قدرت کو، اس کی عظمت کو، اس کی کبریائی کو، اس کی بڑائی کو، اس کے جمال کو، اس کے جلال کو، اس کی صفات کمال کو. پہچان لیا ہے وہ اس سے واقف ہو جاتا ہے، اسی کے ساتھ قائم رہتا ہے نہ کہ دوسرے کے ساتھ، اسی کی موافقت کرتا ہے نہ کہ دوسرے کی، اسی کے ساتھ زندہ ہوتا ہے دوسروں کے ساتھ مرتا ہے. یعنی اب اس کے دل کے اندر ایسی صلاحیت آ جاتی ہے، ایسی قوت آ جاتی ہے، ایسی ہمت آ جاتی ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتا ہے اور اس کی لائی تقدیر پر راضی رہتا ہے، اس سے گلہ نہیں کرتا، اس سے شکوا نہیں کرتا. میں اکثر عرض کرتا ہوں تھوڑی سی زندگی میں اللہ نے ایسے اللہ والے اللہ نے ہمیں دکھائے جو واقعی ہے ہر مشکل کے اندر، ہر ناگواری کے اندر اس سے راضی، دل کی گہرائی سے راضی. ان کے چہرے پر کبھی ناگواری کا اثر نظر نہیں آیا تکالیف کے باوجود. حالات ان کی مرضی کے خلاف آئے، چہرے پر کبھی ناگواری کا اثر نہیں. بیماری کے اندر، تکلیف کے اندر دل اس سے راضی. یہ ذوق کی چیز ہے. اللہ ذوق کو ہمارے بھی بیدار فرما دے. اللہ سے مانگے اللہ ہمارے دلوں کے اندر بھی ہمیں یہ صلاحیت عطا فرما دے، یہ دل اس کو پہچان لے. جب اس کو پہچان لیتا ہے کہ دل سمجھتا ہے کہ اس کی طرف سے ہر چیز ہے، کوئی اگر اس کی مدد کرتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے اس کے دل کو میرے لیے مسخر کر دیا، اس لیے میری خدمت کر رہا ہے. یہ نہیں کر رہا ہے بلکہ وہ کرا رہا ہے. اور اگر کوئی پریشان کرتا ہے تو اس کا دل اس کو یہ دکھا رہا ہوتا ہے کہ یہ پریشان کرنے والا نہیں ہے، اللہ نے اس کو مجھ پر مسلط کر دیا ہے اور اس کی حکمت اس کے علم میں ہے. کبھی تربیت ہوتی ہے، وہ بہتر جانتا ہے، یہ نہیں کر رہا تھا، وہ تو اس کی طرف سے مجھ پر یہ مسلط ہے. یہ اس کے دل کے اندر توہین ایسے راسخ ہو جاتی، ایسے گڑ جاتی ہے کہ ہر خوشگواری کے اندر، ناگواری کے اندر اس کی دل کی توجہ اس سے ہٹتی نہیں ہے. ایسے شخص کے لیے پھر اس کو ہر حال کے اندر ایک لطف حاصل رہتا ہے. انہی کے تعلق سے فرمایا گیا ہے کہ یہ اللہ سے ہر حال میں خوش رہتے ہیں، خوشگواری میں بھی، ناگواری میں بھی. اب یہ ہے کہ بعض اللہ والوں کو دیکھا ہوگا کہ تکلیف میں بیماری کے اندر ہاؤ مو بھی کرتے ہیں، وہ اور سی تکلیف کی شدت میں کراہنا وہ اور چیز ہے. حکیم علامہ تھانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی قبر کو نور سے منور فرمائے، فرماتے تھے شدت تکلیف میں کراہنا این عبدیت کی علامت ہے، اے اللہ میں تو بندہ ہوں. چوٹ لگی، زخم لگا تو چیخ تو نکلے گی کیونکہ میں بندہ ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور جو واقعہ ہے کہ آپ کے بیٹے میں، آپ کے بیٹے نے آپ کے ہاتھوں میں جان دے دی. آپ کے بیٹے کے اس وقت جب کہ اس کی روح پرواز کر گئی، آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے. شروع آ کے ہے نا مرض کر رہا ہوں. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے تعجب سے پوچھا آپ بھی روتے ہیں کیوں؟ ان کو توقع نہیں تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صبر کے پہاڑ تھے, توقع نہیں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ سے بھی آنسو نکلیں گے. چونکہ توقع نہیں تھی اس لیے تعجب ہوا, تعجب پوچھا کہ آپ بھی روتے ہیں. تو کیا فرمایا؟ اس کا مفہوم ہے یہ اللہ پاک کا رحم ہے, ایک رحم کا مادہ دل میں رکھا ہے کہ بیٹا جدا ہو رہا ہے تو جدائی کی پریشانی ہے. اس جدائی کی پریشانی کے اندر آنکھ سے کیا نکلا ہے؟ آنسو. تو کیا فرمایا اس وقت ہے کہ آنکھ سے آنسو اور دل غمزدہ, لیکن اس کی رضا پر راضی ہے. صدمہ تو ہوا ہے, جدائی ہے, دل کو پچوکا تو لگا ہے, زخم تو لگا ہے, اس لیے آنکھ سے آنسو دل غمزدہ لیکن اس کی رضا پر. اچھا آپ کو قرار آ گیا, آپ نے فرما بھی دیا کہ ہم اس سے کیا ہیں, راضی ہیں. اب بچے کی ماں کو قرار نہیں آ رہا, ہر ایک اپنا اپنا لیول ہوتا ہے. یہ صدمات آتے ہیں نا, کسی کو جلدی سکون, کسی کو دیر سے, کسی کو بہت دیر کے ساتھ, یہ دبائیں مختلف ہیں. اب ماں کو قرار نہیں آ رہا, آپ نے ان کو تسلی دینے کے لیے فرمایا کہ تو رو رہی ہے, وہ جنت کے باغوں میں حوروں کی گود میں کھیل رہا ہے. کہیں کو دکھا دوں, کہیں تو دکھا دوں. سبحان اللہ, کیسی تھیں امہات المومنین, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے اللہ نے چنا ہوا تھا, فوراً عرض کرنے لگی دیکھنے کی ضرورت نہیں, آپ کے فرمانے کا دیکھنے زیادہ یقین. آپ نے فرما دیا ہے نا, اب دیکھنے کی ضرورت یہ ہے. تو صدمہ جو پہنچے تو تکلیف کا اظہار اگر اس طریقے سے ہو رہا ہے کہ میں تو عاجز ہوں, یہاں منع شکایت ہے, نہیں رہ گئی میری مثبت رکھی, یہ بیماری میری رکھی. تو ان اللہ والوں کی تباہی مختلف ہیں. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی عادت شریفہ تھی کہ ہلکی سی سردر ہوتی تو ہائے ہائے خوب کرتے تھے. کون؟ شیخ العرب العجم کہا جاتا ہے, عربوں کے عجمیوں کے وہ شیخ تھے, ہمارے سارے اکابر کے بڑے تھے. ہلکی تکلیف پر کیا ہوتی تھی, مر گیا. اور ان کے مرید مولانا قاسم نوتی رحمۃ اللہ علیہ بڑی سے بڑی تکلیف پر بھی چہرے پر ایسا سکون, ایسا قرار کے ذرا داری ہوں. اب ایک صاحب کو بہت تعجب ہوا, دونوں کو جانتے تھے, دونوں سے تعلق تھا, حاجی صاحب سے بھی, ان سے بھی تعجب ہوا کہ پیر صاحب کا تو یہ حال کہ ہلکی سی سر درد ہو رہی ہے, بڑی ہائے وائے کر رہے ہیں, اور ان کے مریض کا یہ حال کہ بڑی سی بڑی تکلیف پر بھی کوئی, دونوں سے علاج کیے پوچھا. حاجی صاحب نے فرمایا کہ بھائی مجھے پتہ ہے کہ اللہ کی طرف سے آئی ہے اور یہ بڑھے گی, اس بچے کی طرح جس کو باپ سزا دینے کے لیے ہاتھ اٹھایا تو کہتا ہے اب باپ مر گیا. کیا؟ تاکہ باپ کا ہاتھ جائے تھوڑا ہلکا ہو جائے. تو میں کمزور, میرے اندر برداشت کم ہے, جب کوئی تکلیف آتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اب مولا کی طرف سے آئی ہے, یہ بڑھ نہ جائے تو میں اس بچے کی طرح پہلے چلاتا ہوں تاکہ کیا ہو, ہاتھ ذرا ہلکا ہو جائے. اب دیکھو یہ کمال تعلق کی بات ہے نا, رنگ مختلف ہے, شکایت نہیں ہے, سمجھ گئے نا. میں کمزور, مجھ سے تبھی برداشت نہیں, پہلے چیخ پڑتا ہوں تاکہ کیا ہو جائے. مولانا قاسم نوردی رحمۃ اللہ کسی نے پوچھا کہ حضرت बड़ी से बड़ी भी देखी बीमारी आप पर आई है, आप ऐसे मुतमिन हैं। उन्होंने फरमाया कि भाई सेहत का जमाना ज्यादा गुजरता है, सेहत का आफियत का जमाना ये छोटे छोटे से वक्त ही आते हैं तकलीफ के। अगर आप भी मुआवजा करें ना तो दोनों के अंदर ज्यादा वक्त किसमें गुजरता है, सेहत में आफियत में, और ये कितनी आती है। तो मुझे शर्म आती है जिसने इतना जमाना आफियत दिया था इतनी सेहत में उससे हाय भाई क्यों करूं। ये भी कमाल ताल्लुक की बात है, रंग मुख्तलिफ है वो भी कमाल ताल्लुक कि मेरी बर्दाश्त कम है। तो ये दबाए के अंदर इख्तलाफ है। तो शिद्दत तकलीफ में कराहना क्या सारी फतह अब्दियत की लामत है। यहां मना किया जा रहा है वो जब आदमी शाकी होता है, शिकायत करता है, जो समझता है कि मेरे मौला की तरफ से है, है। अब इसकी जो उसकी अब्दियत हिम्मतें हैं है? तो अल्लाह से मांगे अल्लाह हमारे दिलों को भी ऐसा बना दे कि जो दायमी जो है उसके साथ सुकून के साथ रहे और उसके साथ मुआफकत करे। जो तकदीर की मुआफकत करता है उसके लिए अल्लाह की मुसाहबत दानी बन जाती है। जो शख्स अल्लाह का आरिफ और उससे वाकिफ होता है और उसी के साथ कायम रहता है, ना कि दूसरे के साथ, उसी की मुआफकत करता है ना दूसरे की, उसी के साथ जिंदा होता है दूसरे के साथ मुर्दा, यानी दूसरे की तरफ उसके दिल की तवज्जो जाती नहीं। अल्लाह हमारे दिलों को भी ऐसा बना दे। भाई ये तस्फिया जो है, तसव्वुफ जो है, ये इसी सफाई का नाम है कि दिल हर आन हर घड़ी उस पर राजी रहे, उसके फैसलों को कबूल कर ले, उससे शिकायत ना करे है? तो फिर भाई हर हाल के अंदर मजा है। अल्लाह हमारे दिलों को भी ऐसा बना दे। तो दिल के इस बनाने के लिए, दिल के अंदर इस सलाहियत के लिए, इस कुव्वत के लिए, इस हिम्मत के लिए कि उसकी मुसाहबत हासिल हो जाए है? और उसके साथ उन्स हासिल हो जाए, उसकी उन्स की लज्जत को चखने वाला वो हाथा बेदार हो जाए, इसके लिए अब जिक्र की मश कर लेते हैं। हमारा जिक्र भी इसीलिए है। और तो हमारे यहाँ चूंकि जिक्र कल्बी की, जिक्र खफी की मश की जाती है कि एक तरीका ये भी है कि दिल में चुपके चुपके अल्लाह को याद करना, और इसका मुस्तकिल हुक्म भी है, वज़्कुर रब्बका फी नफ्सिका तदर्रुअन वखीफतन वदून अल-जहर मिनल क़ौल बिल-ग़ुदुव्वि वल-आसाल वला तकुन मिनल ग़ाफ़िलीन। फरमाया जा रहा है अपने रब को अपने जी में याद करो, यानी अपने दिल में आजिज़ी के साथ और पुकारे बगैर, और सुबह भी याद करो, शाम भी याद करो, कसरत से याद करो और गाफली में से ना हो। तो दिल को गफलत से बेदार करने का कुरान एक इलाज ये भी बता रहा है, इस दिल में चुपके चुपके कसरत से अल्लाह की याद बसा दो। अल्लाह फरमा रहे हैं फज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम, जब तुम मुझे याद करोगे मैं भी तुम्हें याद रखूंगा। हमारा याद करना उसके नाम के साथ है, दूसरी जगह तुम्हारे फज़्कुरिस्मा रब्बी का व तबदल इलैहि तब्दीला, के रब को उसके नाम के साथ याद करो अलहदगी में, खामोशी के साथ, तन्हाई के अंदर, सबसे अलग होकर, सबसे अलहदा होकर। क्यों कि ये जो सलाहियत चाहते हैं नफ्स के खिलाफ, तबीयत के खिलाफ, शैतान के खिलाफ, माहौल की गद्दी फजाओं के खिलाफ, इस कुव्वत के लिए हमें तन्हाई में बैठकर अल्लाह के नाम को दिल में रचाना बसाना है। तबारा कस्म रब्बी का, कि रब का ये नाम जो है ये बड़ा मुतबर्रक है। तो इस नाम का तबर्रुक लेना है तो हमें कुछ वक्त निकालकर तन्हाई के अंदर दिल पर तसव्वुर से लफ्ज़ लिखें अल्लाह, या लिखा हुआ तसव्वुर करें। जैसे घर का तसव्वुर करो, घर का एक नक्शा सामने आ जाता है, है? आम का तसव्वुर करो तो आम की लज्जत का भी एक इतराज होने लगता है। किसी अच्छी चीज का तसव्वुर करो, है, गुलाब के फूल का तसव्वुर करो, उसकी खुशबू का भी इतराज शुरू हो जाता है। एक तसव्वुर की मशक है। तो तसव्वुर से दिल पर लिखें लफ्ज़ अनवार, जो रंग जिसको अच्छा लगे, ہیں اور تصور سے دل میں تکرار اللہ اس حافظ کی طرح جو اپنے حافظے میں قرآن کو محفوظ کرنے کے لیے تکرار کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ محفوظ ہو جاتا ہے یاداشت کے اندر. یہ نام بھی اس لیے تکرار ہے تاکہ اس کی یاد ہمارے دل و دماغ کے اندر جو ہے رگ رگ ریشے میں ایسے محفوظ ہو جائے کہ تنہائیوں میں بھی ایسے یاد رہے کہ حرام کاموں سے روک دے, اس کی ہر اطاعت پر ڈال دے, ہر نافرمانی سے روک دے. اللہ سے مانگے جس سے مقصود ہے دل میں شفافت, لطافت, پاکیزگی, قوت, ہمت اللہ ہمیں عطا فرما دے. اب تصور کی آنکھ سے دل پر دیکھیں لفظ اللہ, اب تصور کی زبان سے دل میں تکرار کریں. تصور بنے یا نہ بنے, ارادے کو ہم جو ہے نا اس طرف متوجہ کر دیں کہ ارادے سے دل کے اندر چلتا ہے اللہ. یہ تکرار اتنی کرنی کہ جس کا نام لے رہے ہیں, جس کو یاد کر رہے ہیں, جس کو پکار رہے ہیں, اس کا دھیان خیال ہمارے دل و دماغ میں رگ رگ ریشے میں سما جائے. اب تھوڑی دیر مشق کر لیں اس کی.
سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة هذا ألف ألف مرة. يا أول الأولين, يا آخر الآخرين, يا قلب المتين, يا راحم المساكين, يا أرحم الراحمين, يا حي يا قيوم, لا إله إلا أنت, برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأن الله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وبك المستغاث وأنت المستعان, فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا إلى حبك. اللهم طهر قلوبنا عن النفاق, اللهم طهر قلوبنا عن غيرك, ونبه قلوبنا بنور المعرفة واليقين. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم إيماننا وسلم إسلامنا وثبت أقدامنا وانصرنا على الكرم الكافرين. اللهم إنا نسألك سعادة الدارين ونعوذ بك من شقاوة الدارين. أبني جائز حاجتين دلي دل من الله سمع. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم, وأنت المستعان عليك البلاء, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا رحمن.